فاما قید الاسامت والعدالت فلم یوجب النفی جواب عما یرد علینا من النقضین وهو انکم قلتم اذا ورد الاطلاق والقید فی السبب لا یحمل احدهما علی الاخر وها هنا ورد قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الإبل شاة وقوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الإبل السائمة شاة في الأسباب. بھئی یہاں سے ماتن احناف پر وارد ہونے والے دو اعتراضات جو ہیں ان کا جواب ذکر کر رہے ہیں, دو اعتراضات اور ان کے جواب ذکر ہیں. بھائی اعتراض یہ شارح ذکر کر دیں گے, متن میں وہ جواب دے رہے ہیں. بھائی پہلا اعتراض احناف پر یہ ہوتا ہے کہ اے احناف, آپ نے ہمیں بتایا کہ اسباب کے اندر چونکہ کوئی تقابل نہیں, کوئی مقابلہ نہیں, لہذا اسباب کے اندر اگر ایک نص مطلق آئی ہو اور ایک مقید آئی ہو تو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ اس حدیث کے اندر آپ نے جو صدقہ فطر کی حدیث تھی اس میں ایک میں مطلق عبد جو ہے اس کو سبب بنایا بتلایا گیا تھا, اور دوسری حدیث میں کیا آیا تھا, ہر مسلمان عبد کی طرف, ہر مسلمان غلام کی طرف سے آزاد ادا کرو. تو وہاں آپ نے کہا تھا کہ یہاں مطلق و مقید پر محمول نہیں کریں گے کیونکہ یہ سبب ہیں اور اسباب کے اندر تو مقابلہ نہیں, ایک چیز کے کئی سبب ہو سکتے ہیں. تو رأس مطلق بھی سبب ہو سکتا ہے صدقہ فطر کا, اور رأس مسلم بھی صدقہ فطر کا سبب ہو سکتا ہے. یہ پہلا اعتراض. دوسرا اعتراض یہ کریں گے کہ بھئی اے احناف, آپ نے ہمیں بتلایا تھا کہ جب حادثے مختلف ہوں و مسئلے مختلف ہوں اور ایک مسئلے کے بارے میں نص مطلق آئی ہو اور دوسرے مسئلے کے بارے میں مقید آئی ہو, تو اس صورت میں بھی چونکہ مسئلے ہی الگ الگ ہیں لہذا مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا, بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا اور مقید اپنی تقیید پر جاری ہوگا. لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے. بھائی اعتراضات سمجھ میں آگئے؟ بھائی دیکھیے, بھائی اب پوری تفصیل آ رہی ہے شرح کے اندر. جی کہتے ہیں فاما قید الاسامت والعدالت فلم یوجب النفی. اسامت کا معنی ہے جانور کو چرانے کے لیے جنگل میں لے کر جانا بھائی, اور عدالت کا معنی ہے عادل ہونا بھائی, قابل اعتماد ہونا. کہتے ہیں فاما قید الاسامت والعدالت فلم یوجب النفی, باقی اسامت اور عدالت کی جو قید ہے اس نے نفی کو ثابت نہیں کیا. جواب عما یرد علینا من النقضین, یہ جواب ہے اس سے جو ہم پر وارد ہوتے ہیں دو اعتراضات. نقض اعتراض کو کہتے ہیں, جو ہم پر وارد ہوتے ہیں دو اعتراض, وہ ہوا اور وہ یہ. بھئی پہلا اعتراض اب آگے ذکر کریں گے. وَهُوَ أَنَّكُمْ قُلْتُمْ إِذَا وَرَدَ الْإِطْلَاقُ وَالْقَيْدُ فِي السَّبَبِ, کہ جب وارد ہو اطلاق اور قید سبب کے اندر تو لا يُحْمَلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ, تو محمول نہیں کیا جائے گا ان دو میں سے ایک کو دوسرے پر. وَهَاهُنَا وَرَدَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي خَمْسٍ مِّنَ الْإِبْلِ شَاةٌ, حضور علیہ السلام کا قول آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی خمسن میل الابل شاتن, پانچ اونٹوں کے اندر ایک بھیڑ بکری ہے. شات کسے کہتے ہیں؟ بھیڑ بکری. دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے بھائی کہ پانچ اونٹوں کے اندر ایک بھیڑ بکری ہے. اور دوسری حدیث ہے وقول علیہ السلام فی خمسن مین الابل سائمت شاتن, کہ پانچ سائمہ اونٹوں کے اندر بھیڑ بکری ہے بھائی. اور یہ حدیثیں دو نص جو آئی ہیں فی الاسباب, یہ کس کے بارے میں ہیں؟ اسباب کے بارے میں ہیں بھائی. بھائی دیکھیے اونٹوں کی زکات بیان ہو رہی ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حدیث میں آیا پانچ اونٹوں کے اندر, یعنی جب ان پر ایک سال گزر جائے تو ان میں ایک بھیڑ بکری دینا پڑے گی بطور زکات کے. دوسری حدیث کے اندر آیا پانچ سائمہ اونٹوں کے اندر جو ہے سال گزر جائے تو ایک بھیڑ بکری دینا پڑے گی بطور زکات کے. تو ایک نص مطلق ہے، ایک مقید ہے، ایک میں صائمہ کی قید ہے. صائمہ وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارتے ہوں. بھائی کچھ تو وہ جانور ہیں جن کے لیے گھروں میں چارہ کاٹ کر لایا جاتا ہے اور وہ انہیں علوفہ کہتے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے جانور جن جو سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارتے ہیں ان کو صائمہ کہتے ہیں. تو ایک حدیث میں زکات کا سبب مطلق ابل کو بتلایا گیا، مطلق اونٹ جو ہیں وہ زکات کا سبب ہیں، ان میں زکات دینا پڑے گی. دوسری حدیث کے اندر اس سے پتا چلا کہ جو صائمہ اونٹ ہیں سال کا اکثر حصہ جو باہر چر کر باہر چرنے والے جو اونٹ ہیں ان میں زکات ہے. بھائی تو دونوں، ایک مطلق ہے ایک مقید ہے. اور احناف آپ نے ہمیں کیا کہا تھا، اسباب کے اندر کوئی مقابلہ نہیں، ایک چیز کے کئی سبب ہو سکتے ہیں. تو لہذا مطلق کو اپنے اطلاق پر باقی رکھنا چاہیے، مقید کو اپنی تقید پر باقی رکھنا چاہیے، اور دونوں پر عمل ہونا چاہیے. اور جب دونوں پر عمل کیا جائے گا تو ہر اونٹ کے اندر زکات ہونی چاہیے. جب اس میں سال گزر جائے تو ہر پانچ اونٹوں پر ایک بھیڑ بکری آنی چاہیے، چاہے وہ چرنے والے ہوں یا چرنے والے باہر نہ ہوں. لیکن احناف آپ کے نزدیک صائمہ کی قید معتبر ہے، آپ کہتے ہیں باہر پانچ سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارنے والے اونٹ ہیں تو پھر ان میں زکات ہے، ورنہ ان میں زکات نہیں. معلوم ہوا آپ نے اسباب کے اندر بھی مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے. بھائی اعتراض سمجھ میں آیا؟ بھائی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِبِلَ سَبَبُ الزَّكَاةِ، اسے کیونکہ اونٹ جو ہیں وہ زکات کا سبب ہیں. وَالْأَوَّلُ مُطْلَقٌ وَالثَّانِي مُقَيَّدٌ، اور پہلی نص جو ہے وہ مطلق ہے، اس میں صائمہ کی قید نہیں. وَالثَّانِي مُقَيَّدٌ بِالْإِسَامَةِ، اور دوسری کے اندر اسامت کی قید ہے. وَقَدْ حَمَلْتُمُ الْمُطْلَقَ هَاهُنَا عَلَى الْمُقَيَّدِ، اور تحقیق تم نے محمول کیا ہے اے احناف یہاں پر مطلق و مقید پر. حتی قلتم، یہاں تک کہ تم نے کہا ہے لا تجب الزکات فی غیر الصائمۃ، کہ زکات واجب نہیں ہوگی غیر صائمہ کے اندر. جو صائمہ اونٹ نہیں ہے ان میں زکات بھی واجب نہیں. وایضا قلتم ان کانت، اب یہ دوسرا اعتراض ذکر کر رہے ہیں. اور نیز آپ نے یہ بھی کہا ہے اے احناف، اذا کانت الحادثۃ مختلفۃ، جب اذا کانت الحادثۃ مختلفۃ، جب حادثہ مختلف ہو، لا يحمل المطلق على المقيد، تو محمول نہیں کیا جائے گا مطلق و مقید پر. وقد حملتم قوله تعالی، اور تحقیق تم نے محمول کیا ہے اللہ تعالی کے قول، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، اور گواہ بنا لو تم دو گواہ اپنے مردوں میں سے. دیکھیے یہ نص آئی اور اس کے اندر گواہوں کے عادل ہونے کی کوئی قید ذکر نہیں، کہ گواہ یہ نص کہ گواہ کیا ہونے چاہیے عادل، یہ اس نص میں ذکر نہیں. معلوم ہوا یہ مطلق ہے، چاہے گواہ عادل ہو یا عادل نہ ہو. اور اس اللہ کے اس قول کو اے احناف آپ نے محمول کیا ہے علی قوله تعالی، اللہ تعالی کے اس قول پر. واشهدوا ذوی عدل منکم، اور تم گواہ بنا لو دو عادل آدمیوں کو اپنے میں سے. اور اس نص کے اندر دیکھو عدالت کی قید ہے کہ گواہ کس قسم کے بناؤ، عادل، یعنی گواہوں کو عادل ہونا چاہیے. عادل کا کیا معنی؟ قابل اعتماد. بھائی قابل اعتماد، اور تو دو قابل اعتماد آدمیوں کو گواہ بنا لو. اور یہ نفسیں الگ الگ مسئلے کے بارے میں آئی ہیں. پہلی نفس جو آئی ہے وہ دین کے مسئلے میں ہے، قرض وغیرہ جو ہے، کہ اس کے اندر کیا کرو دو گواہ بنا لو. اور دوسری نص جو آئی ہے وہ طلاق کے اندر رجوع کرنے کے بارے میں ہے، کہ اس میں کیا کر لو دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو. بھائی تو ایک نص کا تعلق ایک مسئلے سے، دوسری نص کا تعلق دوسرے مسئلے سے. تو لہذا ایک مطلق ہے ایک مقید ہے، تو ایک مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرنا چاہیے اے احناف آپ کے ضابطے کے مطابق. لیکن آپ نے مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے، چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے. بھائی معلوم ہوا آپ نے کیا کیا ہے، مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے، جب ہی آپ کہتے ہیں کہ گواہوں کو عادل ہونا چاہیے. تم اے احناف تم نے محمول کیا اللہ کے اس قول کو، واستشهدوا شهیدین من رجالکم کو اللہ کے اس قول پر، واشهدوا ذوی عدل منکم پر، حتی شرطتم العدالۃ فی الاشهاد مطلقا، یہاں تک کہ اے احناف تم نے شرط لگائی ہے عادل ہونے کی گواہ بنانے میں مطلقا، مع ان الاول وارد فی حادثت الدین، باوجود اس کے کہ پہلی نص جو ہے وہ آئی ہے دین کے مسئلے میں، وثانی فی باب الرجعت فی الطلاق، اور دوسری نص آئی ہے طلاق میں رجوع کرنے کے باب میں، فاجابت جواب دیا مصنف نے کہ ان قید الاسامت فی المسئلت الاولى، کہ اسامت کی جو قید ہے پہلے مسئلہ میں، وقید العدالت فی المسئلت الثانی، اور عدالت کی جو قید ہے مسئلہ ثانی میں، لم یوجب النفی عما عداه کما فہمتم، اس نے نفی کو ثابت نہیں کیا اپنے علاوہ کے اندر جیسا کہ آپ سمجھے، اپنے علاوہ کے اندر نفی کو ثابت نہیں کیا، یعنی یہاں پر نفی قید سے نفی حکم نہیں آئی. اے معترض آپ جیسا سمجھے، آپ یہ سمجھے کہ چونکہ ایک کے اندر اسامت کی قید ہے تو اسامت ہوگی تو زکات آئے گی، اسامت نہیں ہوگی تو زکات بھی نہیں ہوگی، اور ایک اسی طرح دوسری نص میں ایک میں عادل ہونے کی شرط ہے ایک میں نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عادل ہوگا تو گواہی قبول ہے، عادل نہیں تو گواہی بھی قبول نہیں. نہیں ایسا نہیں ہے، اس جو نص آئی ہے اس نے نفی کو اپنے علاوہ کے اندر ثابت نہیں کیا، کما فہم تم جیسا آپ سمجھے ہیں، لاکن سنت المعروف فی ابطال الزکات عن العوامل، جواب یہ دے بھائی، جواب یہ دیں گے کہ یہاں پر ایک جو اونٹوں کے زکات کے بارے میں دو حدیثیں آئیں، یہاں ہم نے مطلق و مقید پر محمول نہیں کیا، بلکہ ایک تیسری حدیث نے آ کر بتلایا کہ وصف اطلاق یہاں منسوخ ہے. وصف اطلاق کیا ہے؟ منسوخ ہے تیسری حدیث کے ذریعے. بھائی تیسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جانور کھیتی باڑی والے ہیں اور جو جانور باربرداری والے ہیں، اور اسی طرح وہ جانور جن کو گھروں پر چارہ لا کر کھلایا جاتا ہے، ان میں زکات نہیں ہے. اس حدیث نے بتلایا، اس حدیث میں کیا آیا؟ جن جانوروں کو گھر پر چارہ لا کر کھلایا جاتا ہے ان میں زکات نہیں ہے. معلوم ہوا اس اطلاق کو اس حدیث نے منسوخ کر دیا. بھائی ہم نے تو مطلق کو اپنے اطلاق پر رکھا تھا، مقید کو اپنی تقیید پر رکھا تھا، لیکن اس تیسری حدیث نے کیا کیا؟ اس پہلی حدیث کے وصف اطلاق کو منسوخ کر دیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو دیکھیے کہتے ہیں لیکن سنت المعروفۃ فی ابطال الزکات، لیکن مشہور حدیث جو ہے زکات کے باطل کرنے کے بارے میں، عن العوامل والحوامل، عوامل جمع ہے عاملتن کی، عاملتن وہ جانور جس سے کھیتی باڑی کا کام لیا جاتا ہو، حوامل جمع ہے حاملتن کی، وہ جانور جس سے باربرداری کا کام لیا جاتا ہو، یعنی بوجھ وغیرہ اس پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہو. بھائی اور سنت معروفہ یعنی حدیث مشہور. بھائی لیکن سنت المعروفۃ فی ابطال الزکات، لیکن حدیث مشہور جو ہے زکات کے باطل کرنے کے بارے میں، عن العوامل والحوامل، کھیتی باڑی والے جانوروں سے اور باربرداری والے جانوروں سے، ان کے بارے میں جو حدیث آئی ہے ان سے زکات کے باطل کرنے کے بارے میں، اوجبت نصف الاطلاق، اس حدیث نے کیا کیا یہاں پر اطلاق کے منسوخ ہونے کو ثابت کیا. بھائی ثابت، یاد رکھیے اوجبہ کا لفظ جہاں ہے واجب کرنا، اس کا ہمیشہ ترجمہ نہ کریں، آپ خود غور کر لیا کریں موقع محل پر، اوجبہ کے معنی اثبتا کے بھی آتے ہیں، اور اسی طرح وجبہ کے معنی ثبتا کے بھی آتے ہیں. بھائی استعمال ہوتا ہے عام کتابوں میں. اس حدیث نے اوجبت نصف الاطلاق ثابت کیا اطلاق کے منسوخ ہونے کو، یعنی انما عاملنا فی المسألۃ الاولی بالسنۃ الثالثۃ، یعنی ہم نے عمل کیا پہلے مسئلہ کے اندر تیسری حدیث پر، الدالۃ علی نفی الزکات عن غیر الصائمۃ، جو دلالت کرنے والی ہے زکات کی نفی پر غیر صائمہ سے، کہ غیر صائمہ پر زکات نہیں ہے، وہ حدیث دلالت کرتی ہے. وہی قوله علیہ الصلاۃ والسلام، اور وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، لا زکات فی العوامل والحوامل والعلوفتی، زکات نہیں ہے کھیتی باڑی والے جانوروں میں اور باربرداری والے جانوروں میں، والعلوفتی، علوفہ وہ جانور جن کو گھر پر چارہ لا کر کھلایا جاتا ہو، یہ علف سے ہے، علف چارے کو کہتے ہیں بھائی، تو چارہ جن کو کھلایا جاتا ان میں زکات نہیں ہے، لأن هذه الثلاثة كلها غیر الصائمة، اس لیے کیونکہ یہ تینوں جانور جو ہیں تینوں قسم کے یہ غیر صائمہ ہیں، یعنی ان کو گھر پر چارہ کھلایا جاتا ہے، جنگل میں چرنے والے نہیں ہیں۔ وما عملنا بحمل المطلق على المقيد، اور ہم نے عمل نہیں کیا مطلق کو مقید پر محمول کرنے کا، یعنی ہم نے مطلق کو یہاں مقید پر محمول نہیں کیا، بلکہ اس حدیث کی وجہ سے، اس حدیث نے بتلایا کہ اطلاق منسوخ ہے بھائی۔ والامر بالتثبت فی نبع الفاسق اوجب فسخ الاطلاق، تثبت کا معنی ہے غور و فکر سے کام لینا، غور و فکر کرنا اور اسی طرح تحقیق کرنا بھائی، تثبت کا کیا معنی؟ تحقیق کرنا۔ والامر بالتثبت فی نبع الفاسق، اور جو غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے فاسق کی خبر میں، اوجب نسخ الاطلاق، یہ بھی نسخ لفظ ہے بھائی، فسخ نہیں، اوجب نسخ الاطلاق، اس نے ثابت کیا اطلاق کے نسخ کو، کس کو ثابت کیا؟ کہ یہاں بھی وصف اطلاق منسوخ ہے بھئی۔ دیکھیے دوسرا اعتراض یہ ہوا تھا کہ گواہی کے مسئلے میں بعض جگہ عادل ہونے کی قید ذکر تھی، بعض جگہ عادل ہونے کی قید ذکر نہیں تھی، تو یہاں پر دو الگ واقع تھے، اعتراض یہ ہوا تھا آپ نے دو الگ واقع ہونے کے باوجود ایک کو مطلق کو مقید پر محمول کیا اور وہاں بھی عادل ہونے کی قید آپ لگاتے ہیں ہر جگہ مطلقاً بھئی، تو جواب دے رہے ہیں کہ یہاں پر بھی جو قرآن میں ایک تیسری نص جو ہے، تیسری نص وارد ہوئی ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کیا کر لیا کرو؟ اس کی تحقیق کر لیا کرو، اسی طرح آگے نہ بیان کیا کرو، دوسروں تک نہ پہنچاؤ۔ تو یہ معنی ہے والامر بالتثبت فی نبع الفاسق، اور جو تحقیق کرنے کا حکم ہے فی نبع الفاسق، فاسق کی خبر کے بارے میں، اوجب نسخ الاطلاق، اس نے اطلاق کے نسخ کو ثابت کیا، یعنی ہاکذا انما عملنا فی المسألة الثانية بالنسخ الثالث، اسی طرح ہم نے عمل کیا دوسرے مسئلے میں بھی تیسری نص پر، الوارد فی باب التثبت فی نبع الفاسق، جو وارد ہوئی ہے فاسق کی خبر کے بارے میں تحقیق کرنے کے باب میں، وہو قوله تعالی، اور وہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق بنبع خبر کے ساتھ، یعنی کوئی فاسق اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، فلما کان خبر الفاسق واجب التوقف، جب فاسق کی خبر جو ہے واجب التوقف ہے، اس میں توقف کرنا واجب ہے بھائی، جب تک پتہ نہ چل جائے تو توقف کرنا واجب ہے اس میں، فلا جرم تشترط العدالت فی المخبر، تو یقینی طور پر شرط لگائی جائے گی عادل ہونے کی خبر دینے والے میں۔ اس نص نے آ کر بتلایا بھائی کہ کیا کرنا پڑے گا، غور و فکر کرنا، فاسق کی خبر میں غور و فکر کرنا واجب ہوا، تو معلوم ہوا خبر کس کی قبول کی جائے گی، جو عادل ہوگا بھائی، تو یقینی طور پر عادل ہونے کی شرط لگائی جائے گی خبر دینے والے میں۔ وما عملنا بحمل المطلق على المقید، اور ہم نے عمل نہیں کیا مطلق و مقید پر محمول کرنے کا، وقیل، اور کہا گیا ہے ان القران فی النظم، قران قرن یقرن، قران کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے، اور کہا گیا ہے ان القران فی النظم، کہ نظم کے اندر ملانا، نظم میں ملانا، ھذا وجہ رابع من الوجوه الفاسدۃ، یہ چوتھی وجہ ہے وجوہ فاسدہ میں سے، ذهب الیہ مالک رحمہ اللہ تعالی، جس کی طرف امام مالک رحمہ اللہ تعالی گئے ہیں، وہو، اور وہ یہ کہ ان الجمع بین الکلامین بحرف الواو، کہ جمع کرنا دو کلاموں کے درمیان حرف واو کے ساتھ، یوجب القرآن فی الحکم، یہ ثابت کرتا ہے حکم میں ملانے کو۔ کس چیز کو ثابت کرتا ہے؟ حکم میں ملانے کو. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی, امام مالک رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جب دو حکموں کو واو کے ساتھ نظم میں ملایا گیا ہو, کیا کیا گیا ہو, جب دو حکموں کو واو کے ذریعے نظم میں ملایا گیا ہو تو حکم کے اندر بھی دونوں ملے ہوئے ہوں گے. یہاں یعنی جہاں ایک کا حکم ہوگا وہیں دوسرے کا بھی حکم ہوگا, جہاں ایک کا حکم نہیں وہاں دوسرے کا بھی حکم نہیں. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات, اقیم الصلاۃ ایک حکم ہے نماز قائم کرو, آتوا الزکات دوسرا حکم ہے زکات ادا کرو, اور ان کو واو کے ذریعے ملایا گیا. ان جب ان کو نظم کے اندر واو کے ساتھ ملایا گیا ہے تو ان کا حکم میں بھی یہ دونوں ملے ہوئے ہوں گے, یعنی جن کو یہ پہلا حکم دیا جا رہا ہے انہی کو یہ دوسرا بھی حکم دیا جا رہا ہے, اور جن کو پہلا حکم نہیں دیا جا رہا ان کو دوسرا حکم بھی نہیں. معلوم ہوا جو بالغ ہے عاقل ہے مومن ہے وہ اس پر نماز جیسے واجب ہے, اسی طرح اگر اس کے پاس مال نصاب کے بقدر مال ہے تو اس پر زکات بھی واجب, اور بچہ چونکہ نابالغ ہے مکلف نہیں ہے تو اس پر نماز واجب نہیں, جب نماز واجب نہیں تو اس پر یہ زکات کی ادائیگی بھی واجب نہیں ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جب دو حکموں کو نظم میں ملایا گیا ہوگا تو وہ دونوں حکم میں بھی ملے ہوں گے, یعنی جو ایک حکم کے مخاطب ہیں وہی دوسرے حکم کے بھی مخاطب ہیں. بھائی یہ معنی ہے, صرف متن دیکھ لیں. وقیل اور کہا گیا ہے ان القران فی النظم کے نظم کے اندر ملانا بحرف الواو بحرف واو کے ساتھ یوجب القران فی الحکم یہ حکم میں بھی ملانے کو ثابت کرتا ہے. کیا معنی حکم میں ملانے کا؟ ایل اشتراک فیہ, یعنی اس حکم میں اشتراک کو ثابت کرتا ہے کہ دونوں مشترک ہیں بھائی. لان رعایت المناسبت بین الجمل شرط, اس لیے کیونکہ مناسبت کی رعایت یہ جملوں کے اندر شرط ہے. بھائی بھائی یاد رکھیے بھائی, اگلے سال انشاءاللہ پڑھیں گے مختصر المعانی کے اندر بھائی, بڑی نحو ہے جو ایک تو ابھی تک آپ نحو پڑھتے رہے ہیں, یہ چھوٹی نحو ہے مولانا اور وہ بڑی نحو ہے بھائی, اور اس میں پھر آپ کو ایک ایک نقطہ بتلائیں گے واو کے ذریعے عطف کرنے میں کیا نقطے ہوتے ہیں. یہاں تو آپ کو اتنا بتاتے ہیں کہ واو کے بعد والے کا وہی اعراب ہوگا جو واو سے ما قبل معطوف علیہ کا تھا, وہ یہ نہیں بتائیں گے اعراب وہی ہے, نہیں وہ اس سے گہری بات کی طرف جائیں گے. یہ واو لاتے کیوں ہیں, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بھائی, ثم کیوں لاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, صفت کیوں لاتے ہیں صفت کا مقصد کیا ہوتا ہے, اس میں موصول کیوں لاتے ہیں اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں, اسی طرح اس میں اشارہ لاتے ہیں اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں پھر وہ وہاں بیان کریں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی مختصر المعانی کے اندر؟ تو یہاں پر یاد رکھیے وہاں ایک باب آئے گا فصل اور وصل کا, فصل اور وصل. بھائی یاد رکھیے جب ایک جملے کا آپ عطف کریں دوسرے جملے پر تو یہ آپ نے وصل کیا ملا دیا دونوں کو, اور ایک ہے فصل درمیان میں حرف عطف نہیں لاتے. جیسے اس وقت قرآن کی آیت ہے اقیم الصلاۃ و آت الزکات, درمیان میں واو لایا گیا تو یہ ہے وصل. اگر واو نہ ہوتا اقیم الصلاۃ اور آگے کیا ہوتا آت الزکات تو یہ فصل ہوتا. دیکھو عطف نہیں کیا معلوم دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا بھائی. تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دو جو حکموں کو آپس میں ملایا گیا ہے نظم میں حرف واو کے ذریعے تو آپ جانتے ہیں وصل کہاں کرتے ہیں, جہاں جب دونوں جملوں میں کوئی مناسبت ہوتی ہے. اگر مناسبت نہ ہو پھر وصل نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں فصل, اور یہاں واو لایا گیا معلوم ہو دونوں میں مناسبت ہے, ایک عطف دوسرے پر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جملوں میں مناسبت ہیں اور دونوں میں اشتراک ہے. جو ایک جملے کے مخاطب ہیں وہی دوسرے جملے کے بھی وہی لوگ مخاطب ہیں, تو جن پر نماز فرض ہے انہی پر زکات فرض ہے, جن پر نماز نہیں فرض ان پر زکات بھی نہیں فرض. بھائی یہ معنی ہے لِأَنَّ رِعَایَةً مُنَاسِبَتِ بَيْنَ الْجُمَلِ شَرْطٌ، اس لئے کیونکہ مناسبت کی رعایت دو جملوں کے درمیان یہ شرط ہے یعنی عطف کے لئے. فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الصَّبِيِّ، پس زکاة واجب نہیں ہوگی بچے پر. لِقْتِرَانِهَا بِالصَّلَاةِ، اس وجہ سے کہ زکاة ملی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ. فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ فَهُمَا جُمْلَتَانِ كَامِلَتَانِ عُطِفَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى بِالْوَاوِ، پس یہ دونوں کامل جملے ہیں، پورے پورے جملے ہیں کہ عطف کیا گیا ہے ان میں سے ایک کا دوسرے پر واو کے ساتھ. فَيَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا، تو اس سے یہ تقاضا کرتا ہے دونوں کے درمیان برابری کا، سمجھ میں، یہ دونوں میں برابری کا تقاضا کرتا ہے یہ جو واو کے ذریعے عطف کیا گیا ہے. وَعِنْدَنَا أَيْضًا لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى السَّبِيِّ، ہمارے نزدیک بھی بچے پر زکاة واجب نہیں ہوگی. لَكِنْ لَا لِأَجْلِ الْعَطْفِ، مگر اس عطف کی وجہ سے نہیں، بل لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، بلکہ حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے. لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، بچے کے مال میں زکاة نہیں ہے. واعتبروا بالجملۃ الناقصۃ، اور انہوں نے قیاس کیا ہے جملہ ناقصہ پر، بھائی کس پر؟ جملہ ناقصہ پر. ایقاصھا اولئک القائلون الجملۃ الکاملۃ المعطوفۃ علی الکاملۃ، قیاس کیا ہے ان قائلین نے جملہ کاملہ، وہ جملہ پورا جملہ جس کا عطف کیا گیا ہو دوسرے پورے جملے پر، اس کو انہوں نے قیاس کیا ہے. مثل قولہ، جیسے کسی شخص کا یہ قول ہے زینب طالق و ہند طالق، بھائی زینب طالق یہ بھی پورا جملہ اور ہند طالق یہ بھی پورا جملہ، تو یہ ایک جملے کا جو دوسرے جملے پر عطف ہوا ہے اس کو انہوں نے قیاس کیا ہے. بالجملۃ الناقصۃ، کس پر؟ جملہ ناقصہ پر. المعطوفۃ علی الکاملۃ، جس کا عطف کیا گیا ہو پورے جملے پر. مثل قولہ، جیسے کسی شخص کا یہ قول ہے زینب طالق و ہند، زینب طالق و ہند. یہاں دیکھیے زینب طالق، اس پر و ہند کا عطف کیا گیا، ہند کے آگے خبر نہیں، معلوم ہوا اسی طالق کے اندر وہ زینب کے ساتھ شریک ہے، دونوں کی خبر کیا ہے؟ طالق ہے بھائی. تو چونکہ اب ہند یہ پورا ہی نہیں ہو رہا، لہذا اس کے لیے لا محالہ کیا چاہیے ہمیں؟ خبر. اور خبر تو کہنے والے نے ذکر نہیں کی، معلوم ہوا وہی خبر ہے جو پہلے ذکر ہوئی بھائی. تو جیسے اس کے لیے خبر چاہیے تھی، تو یہاں جیسے دونوں خبر میں شریک ہو گئے، طالق جیسے زینب کے لیے خبر، اسی طرح ہند کے لیے بھی خبر، تو اسی طرح کہتے ہیں جب پورے جملے کو پورے جملے پر عطف کیا جائے تو وہاں بھی اسی طرح ہوگا، یعنی وہ حکم میں ملے ہوئے ہوں گے. فَإِنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي الْخَبَرِ لَا مُحَالَةَ، پس یہ دونوں جو ہیں ملے ہوئے ہوں گے، کون؟ زینب اور ہند، یہ دونوں شریک ہوں گے. فی الخبری، خبر کے اندر. لا محالت، قطعی طور پر. فقزل اولیان، اسی طرح پہلے دو جملے بھی ہیں، وہ جو مکمل جملے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے بھائی، جس طرح یہ ناقص جملے کا عطف جو تھا یہ جس طرح شریک تھے بھائی. وقلنا، اور ہم کہتے ہیں کہ ان عطف الجملتی علی الجملتی لا یوجب الشرکت، کہ ایک جملے کا عطف دوسرے جملے پر یہ ثابت نہیں کرتا شرکت کو. لان الشرکت انما وجبت فی الجملۃ الناقصۃ لافتقارها الی ما تتم به، اس لیے کیونکہ شرکت جو ثابت ہوئی ہے جملہ ناقصہ کے اندر بوجہ اس کے محتاج ہونے کے، الی ما اس چیز کی طرف، تتم به جس کے ذریعے وہ پورا ہو جائے. بھائی دوسرے جملے کے اندر تو ہند بھی زینب کے ساتھ شریک ہو گئی تھی طالق کے اندر، کیونکہ وہ محتاج تھا، وہ جملہ پورا ہی نہیں ہو رہا تھا اس کے بغیر بھائی، اس وجہ سے وہاں پر جہاں جملہ ناقصہ ہو وہاں تو وہ محتاج ہوتا ہے خبر کا، اس لیے وہاں وہ خبر میں شریک ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں تو جب دو جملے پورے ہوں تو وہاں ایک جملہ دوسرے کا محتاج نہیں بھائی، وہاں شرکت نہیں ہوگی. لافتقارها الى ما تتم به، اس وجہ سے کہ وہ محتاج ہوتا ہے اس چیز کا جسے وہ پورا ہوتا ہے. وہو الخبر، اور وہ کیا ہے؟ خبر ہے، اس کے ذریعے پورا ہوتا ہے، تو اس میں اس وجہ سے شریک ہوا. فإن هندا كان محتاجا الى طالق، اسے کیونکہ ہند جو ہے محتاج ہے طالق کے لفظ کی، اس کے بغیر جملہ پورا نہیں. فا فلہذا جاءت الشرکۃ, تو اسی وجہ سے شرکت آ گئی, بخلاف الکاملۃ المعطوفۃ, بخلاف اس کامل جملے کے جو معطوفہ ہو, فانہا تامۃ, وہ پورا جملہ ہے تو وہ محتاج نہیں. فاذا تمت بنفسها لا تجب الشرکۃ الا فیما تفتقر الیہ, پس جب وہ پورا ہو جاتا ہے خود ہی, بھئی جب دو جملوں کا پہلا جملہ پورا ہے دوسرا ناقصہ ہے, وہ تو محتاج تھا خبر کا دوسرا ناقصہ, لیکن اگر دونوں جملے کیا ہیں پورے ہیں تو پھر اس صورت میں دوسرا جملہ پہلے کا محتاج نہیں. یہ معنی ہے فَإِذَا تَمَّتْ بِنَفْسِهَا, جب دوسرا جملہ خود پورا ہے تو لا تجب الشرکت, تو شرکت ثابت نہیں ہوگی, اِلَّا فِيمَا تَفْتَقِرُ إِلَيْهِ, مگر اس چیز میں جس کا وہ محتاج ہو. ہاں دوسرا جملہ اگر کسی چیز کا محتاج ہے پھر وہاں پر شرکت آئے گی, اگر وہ محتاج نہیں تو پھر شرکت بھی نہیں. مثلا دوسرا جملہ کس چیز کا محتاج ہے, مثلا تعلیق کے اندر شرط کا محتاج ہے, تعلیق کے اندر بھائی مثلا ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے ان دخلتی دار فانت طالق وعبدی حر, اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے اور میرا غلام آزاد ہے. اب وعبدی حر, یہ عبدی حر پورا جملہ ہے اور اس کا عطف کس پر کیا گیا, انت طالق پر عطف کیا گیا, اور یہ اپنا معنی پورا ادا کر رہا ہے, لہذا یہ پہلے کے ساتھ شریک نہیں ہوگا, اس کا معنی الگ ہے, اپنا معنی پورا دے رہا ہے, یہ اپنا معنی پورا. ہاں جس چیز میں محتاج ہے اس میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا, اور یہاں دوسرا جملہ تعلیق میں شرط کا محتاج ہے, کس چیز کا, شرط کا محتاج ہے, اور لہذا اس شرط میں وہ اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا. چنانچہ جب وہ عورت اس گھر میں جائے گی تو اس کو طلاق بھی ہو جائے گی اور دوسرا بھی اس کے ساتھ شریک تھا شرط میں, تو اس کا غلام بھی کیا ہو جائے گا, آزاد ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں اگر وہ خود پورا ہو تو شرکت ثابت نہیں ہوگی, الا فیما تفتقر الیہ, مگر اس چیز میں جس کے اندر وہ محتاج ہے, کہ تعلیق, جیسے کہ تعلیق ہے فی قولی, کسی شخص کے اس قول کے اندر ان دخلت الدار فانت طالق وعبدی حر فان الجملۃ الاخیرۃ, اس پس بے شک یہ جو آخری جملہ ہے, وان کانت تامتا ایقان, اگرچہ یہ پورا ہے واقع کرنے کے اعتبار سے, لیکن نہا ناقصۃ تعلیقۃ, لیکن یہ ناقص ہے باعتبار تعلیق کے, اس کے ساتھ الگ شرط نہیں ذکر, فصارت مشترکۃ معھا فی التعلیق, تو یہ مشترک ہو جائے گا اس کے ساتھ تعلیق میں, شریک ہو جائے گا. بخلاف قولہ, بخلاف کسی شخص کے اس قول کے اندر ان دخلت الدار فانت طالق وزینب طالق, ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے وزینب طالق, اور زینب کو طلاق, تو فقہا فرماتے ہیں مخاطب جو عورت ہے جو بیوی ہے اس کی طلاق تو اس دخول دار پر معلق ہو گئی, لیکن آگے جو کہا نا وزینب طالق, یہ اسی وقت واقع ہو گئی, یہ معلق نہیں ہوگی, یہ معلق نہیں. بھائی کیا وجہ ہے یہ کیوں نہیں معلق ہوگی, یہ بھی تو بعینی ہی اسی پہلے جملے کی طرح ہے, وعبدی حر, جیسے وہ پورا جملہ تھا یہ بھی کیا ہے پورا جملہ. تو جواب دیں گے آپ کو بھائی, کہتے ہیں اس لیے کہ معلوم ہوا کہنے والا زینب کی طلاق اسی وقت واقع کرنا چاہتا ہے, جب وہ جب مخاطبہ کی جو ہے اس کی طلاق کو تو وہ دخول دار پر معلق کرنا چاہتا ہے, لیکن زینب کی طلاق ابھی واقع کرنا چاہتا ہے. بھئی کس طرح پتا چلا ابھی واقع کرنا چاہتا ہے, کہتے ہیں یہ جو زینب کے بعد طالق کا لفظ لایا وزینب طالق, اگر یہ زینب کی طلاق کو بھی معلق کرنا چاہتا تو طلاق کا لفظ تو ایک دفعہ پہلے گزر چکا تھا اور صرف زینب کو ذکر کر دیتا, وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتی اور دونوں کی طلاق دخول دار پر معلق ہو جاتی, لیکن یہ دوبارہ جو طالق لے کر آیا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ زینب کی طلاق کو معلق نہیں کرنا چاہتا, اسے فی الحال طلاق دے رہا ہے, واقع کر رہا ہے. بھائی اس طرح تو پچھلے جملے میں بھی ہو سکتا تھا, وہاں بھی کہتے ہیں نہیں بھائی وہاں نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہاں دونوں کی خبر الگ الگ ہے, آنٹی کی خبر طالقن تھی اور عبدی کی خبر حرن تھی, تو وہاں خبر الگ تھی, وہاں خبر کو الگ لانا ہی پڑا مجبوری تھی, جبکہ یہاں تو دونوں کی خبر کیا ہے طالقن, تو ایک سے ہی کام چل سکتا تھا, پھر بھی اس نے الگ ذکر کیا, معلوم ہوا تعلیق وہ نہیں چاہتا یہاں. بھائی فَإِنَّهُ لَا يُعَلَّقُ طَلَاقُ زَيْنَبِ، یہاں طلاق معلق نہیں کی جائے گی زینب کی، اِذْ لَوْ كَانَ غَرْضُهُ التَّعْلِيقَ، اسی کیونکہ اگر وہ خاوند کی کا مقصد جو ہے وہ تعلیق ہوتی، وہ اس طلاق کو بھی معلق کرنا چاہتا، لَقَالَبَ وَزَيْنَبُ، تو وہ صرف کیا کہتا، وَزَيْنَبُ کہتا، بدون ذکر الخبر، خبر کو ذکر کیے بغیر ہی، لِأَنَّ خَبَرَ كِلْتَا الْجُمْلَتَيْنِ وَاحِدَةٌ، اسے کیونکہ دونوں جملوں کی خبر ایک ہی ہے، فَإِذَا أَعَادَهُ، پھر جب اس نے اس کو لوٹایا یعنی دوبارہ خبر کو ذکر کر دیا، عُلِمَ أَنَّ غَرْضَهُ التَّنْجِيزَ، تو معلوم ہوا اس کی غرض اور مقصد کیا ہے، التنجیز، تنجیز کا معنی ہے واقع کرنا، ایک ہے تعلیق ایک ہے تنجیز، تعلیق کا معنی معلق کرنا، تنجیز کا معنی واقع کرنا، والعام اذا خرج مخرج الجزاء هذا وجه خامس من الوجوه الفاسده، یہ پانچویں وجہ ہے وجوہ فاسدہ میں سے، کہتے ہیں والعام اذا خرج مخرج الجزاء، اور عام جب وہ آئے جزا کے طور پر، جزا کے مقام میں، کہتے ہیں هذا وجه خامس من الوجوه الفاسده، یہ پانچویں وجہ ہے وجوہ فاسدہ میں سے، اورده على خلاف الطرز السابق، یہاں اس کو مصنف لے کر آئے ہیں سابقہ طریقے کے خلاف، بھئی پہلے کیا تھا، وجوہ فاسدہ چل رہی ہیں نا، اور وجوہ فاسدہ میں مصنف کیا کرتے تھے، وجہ فاسد کو پہلے ذکر کرتے تھے اور اپنے مذہب کو بعد میں، بھائی تو اصالتاً وجہ فاسد کو ذکر کرتے اور طبعاً پھر اپنے مذہب کو ذکر کرتے، یہاں مصنف نے عکس کیا، اپنے مذہب کو پہلے اصالتاً ذکر کیا اور وجہ فاسد کو طبعاً ذکر کیا ہے بھائی، تو کہتے ہیں اورادہ علی خلاف طرز السابق، یہاں اس کو لے کر آئے ہیں مصنف سابقہ طریقے کے خلاف، حیث اورد مذہبہ اصالتا، اس حیثیت سے کہ لے کر آئے ہیں اپنے مذہب کو اصالت کے طور پر، والمذہب الفاسد طبعا، اور مذہب فاسد کو طبعا لائے ہیں، وتفصیلہ، تفصیل اس کی یہ ہے کہ ان صیغۃ العام اذا اوردت فی حق شخص خاص، جب اس کو لایا جائے کسی خاص شخص کے حق میں، کسی خاص شخص کے بارے میں، فی نفس نفس کے اندر، او قول صحابتی، یا کس میں، قول صحابہ کے قول میں، فَإِنْ كَانَتْ كَلَامًا مُبْتَدَأً، پس اگر وہ نیا کلام ہوا، فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا عَامَّةٌ لِجَمِيعِ أَفْرَادِهَا، تو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ عام ہوگا اپنے تمام افراد کے لیے، وَلَا تَخْتَصُ بِسَبَبٍ خَاسٍ، اور وہ مختص نہیں ہوگا اس خاص سبب کے ساتھ، وردت فیہ، جس میں وہ وارد ہوا ہے، وَأَمَّا اِذَا لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ، اور اگر ایسا نہ ہوا، بَلْ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْجَزَائِ، بلکہ وہ کس طریقے پر آیا، عام جزا کے مقام پر آیا، یعنی جزا کے طور پر آیا، کما رویہ، جیسے روایت کیا گیا ہے کہ اَنَّ مَعِزًا رضی اللہ تعالی عنہ زنا فرجم، کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا سرزد ہوا، پس ان کو رجم کر دیا گیا، او سہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجد، حضور علیہ السلام سے سہ ہوا، فسجد تو آپ نے سجدہ کیا، فإن قوله، پس یہ جو قول آیا بھائی نس کے اندر، ان معاذ زنا فرجم، یہ رجم، اور اسی طرح آگے آیا فسجدہ، یہ رجیمہ اور سجدہ کے لفظ عام ہیں، فَإِنَّ قَوْلَهُ رُجِمَ وَسَجَدَ عَامٌ، رجیمہ اور سجدہ کے قول جو ہیں عام ہیں، صَالِحٌ فِي نَفْسِهِ لِكُلِّ رَجْمٍ وَكُلِّ سَجُودٍ وَقَعَ مَوْقَعَ الْجَزَى، یہ عام ہے، صلاحیت رکھتے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے ہر رجم کی اور ہر سجدے کی، وَقَعَ مَوْقَعَ الْجَزَى، اور کس مقام پر آئے ہیں، جزا، بھئی جزا سے مراد وہ نحوی جزا نہیں ہے جو شرط کے بعد لائی جاتی ہے، بلکہ یہاں مطلق مراد یہ ہے کہ یعنی کہ ما بعد ما قبل پر مرتب ہو رہا ہو، ما بعد کیا ہو، ما قبل پر مرتب ہو رہا ہو، جیسے یہاں فا لائی گئی، ان ماعزن زنا فرجما، تو یہ رجم کس پر مرتب ہو رہا ہے، ما قبل پر، اسی طرح سہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجدہ، یہ سجدہ کس پر مرتب ہو رہا ہے، ما قبل، یہ فا بتلا رہی ہے، تو جزا سے وہ نحوی جزا مراد نہیں ہے جو شرط میں آئے، بلکہ کیا مراد ہے کہ ما بعد کس پر مرتب ہو رہا ہو، ما قبل پر مرتب ہو رہا ہو بھائی، اب دیکھیے یہاں رجم آیا فا رجیما، اب یہ عام ہے بھائی. اسی طرح آیا فسجدہ, یہ بھی کیا ہے؟ عام ہے بھائی. رجم رجم کیا گیا, ساتھ یہ نہیں ذکر لأجل الزنا, کس کی وجہ سے؟ ہاں بس اتنا ہے. فروجیما کیا کیا گیا؟ ماں قبل میں بے شک ذکر ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے, ہم صرف فروجیما لفظ پہ ہماری نظر ہے. روجیما اس کے اندر ساتھ سبب کا ذکر نہیں, تو یہ عام ہوا. اسی طرح فسجدہ آیا تو سجدہ لسہو, یہ ساتھ ہے کوئی نہیں, قید کوئی نہیں ذکر, تو یہ عام آیا. تو عام سے مراد آگے آپ کو بتلائیں گے, وہ عام نہیں مراد جو آپ نے بحث پڑھی تھی کہ وہ نام ہے اس چیز کا جو افراد پر بولا جائے. کس پر بولا جائے؟ خاص اس کو کہتے تھے نا جس میں افراد نہیں ہوتے تھے, اور عام جس میں افراد ہوتے تھے. کہتے ہیں وہ عام نہیں مراد, اس لیے کیونکہ اگر وہ عام مراد لیں تو وہ تو نام تھا اسم کا, اور یہ تو سجدہ اور رجیمہ تو فعل ہیں, یہ تو اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتے بھائی. تو لہذا مراد کیا ہے؟ مطلق مراد ہے, یعنی جس میں کوئی قید نہیں. تو یہ عام ہے اور صلاحیت رکھتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ہر رجم کی. رجیمہ رجم کیا گیا, یہ صلاحیت رکھتا ہے. یہ رجم کون سا ہو سکتا ہے؟ زنا کی وجہ سے بھی. یہ رجم کس کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ مرتد وغیرہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یہ رجم کسی کو قتل وغیرہ کیا تھا اس طریقے پر بھی, اس کی طور پر بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سجدے کا ذکر آیا, سجدہ کیا. سہو کے لیے یہ تو ساتھ ذکر نہیں, تو یہ سجدہ بھی عام ہوا. یہ سجدہ ہو سکتا ہے سہو کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یہ سجدہ تلاوت وغیرہ کا بھی ہو سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ عام ہے. تو اب جب عام آئے تو اس صورت میں دیکھیے تفصیل یہ ہے کہ عام آئے, عام کا صیغہ یعنی مطلق کوئی لفظ آئے, کہ عام کا جو لفظ آیا وہ جزا کے طور پر ہوگا یا جزا کے طور پر نہیں ہوگا. جزا کے طور پر کیا معنی؟ ما قبل پر مرتب ہو رہا ہوگا یا ما قبل پر مرتب نہیں. اگر ما قبل پر مرتب نہیں ہو رہا پھر بالاتفاق جو ہے تو کہ یہ تمام افراد کو شامل ہوگا, اس میں عموم ہوگا, یہ تمام افراد کو شامل ہوگا. اور اگر یہ جزا کے طور پر ہوا ایک صورت یہ, یا پھر یہ سوال کے جواب میں آیا بھائی, جواب کے طور پر آیا. کس طریقے پر؟ جواب کے طور پر آیا, تو پھر اس صورت میں یہ مستقل ہوگا یا مستقل نہیں ہوگا. اگر مستقل ہے پھر اس کے اندر جواب دینے والے نے کچھ زیادتی کی سوال پر یا سوال پر زیادتی نہیں کی, تو یہ چار پانچ صورتیں بن جائیں گی بھائی. پہلی صورت کیا؟ کہ عام آئے اور جزا کے طور پر, جزا کے طور پر ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک صورت ہو گئی جواب جزا کے طور پر ہوگا, دوسری صورت جزا کے طور پر نہیں ہوگا. تو یہ جزا کے طور پر ہوگا یا جواب کے طور پر ہے؟ اگر جواب کے طور پر ہے, جواب کے بھائی یعنی سوال کے بعد آیا ہے, جواب کے طور پر ہے, تو جواب کے اندر پھر یہ مستقل ہوگا یا مستقل
نہیں؟
مستقل نہیں تو وہ بھی عام نہیں. اگر مستقل ہے پھر اس کے اندر زیادتی کچھ کہنے والے نے کی ہوگی یا زیادتی نہیں کی ہوگی. اگر جزا کے طور پر آئے, کس طریقے پر آئے؟ جزا کے طور پر آئے, تو اس صورت میں بھی یہ عام نہیں ہوگا, اپنے سبب کے ساتھ مختص ہوگا. جزا کے طور پر آئے, اگر جزا کے طور پر نہیں, نئے سرے سے کلام ہے, پھر کیا ہوگا؟ پھر عام ہوگا. توجہ سے سنیں بھائی, پھر عام ہوگا. اور اگر یہ کس طریقے پر ہے؟ جواب کے طور پر ہے. تو جواب کے اندر پھر مستقل ہوگا یا مستقل نہیں؟ اگر مستقل نہیں تو بھی عام نہیں. اگر مستقل ہے پھر اس نے اس میں کچھ زیادتی کی ہوگی یا زیادتی
نہیں؟
اگر زیادتی نہیں کی پھر اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہ ہماری بحث سے یہ قسم خارج ہے بھائی. اگر مستقل ہے اور زیادتی نہیں کی تو پھر ہماری بحث سے خارج. لیکن اگر مستقل ہے اور اس نے کہنے والے نے کچھ زیادتی بھی کر دی, جس چیز کے جواب میں اس کو لے کر آیا ہے اس سے کچھ زائد لفظ بھی اس نے ساتھ ملا دیا, تو پھر اس کے اندر کہتے ہیں اختلاف ہے. ہمارے نزدیک یہ جو زیادتی کی ہے اس کی وجہ سے اب یہ زیادتی اپنا اثر دکھائے گی اور اس کے اندر عموم آئے گا, جبکہ دیگر ائمہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ پھر بھی اپنے سبب کے ساتھ ہی خاص رہے گا. کس کے ساتھ؟ اپنے سبب کے ساتھ ہی خاص رہے گا. سورت سمجھ میں آئی؟ عام آیا کہاں پر آیا؟ جزا کے طور پر ہوگا یا نئے کلام کے طور پر؟ اگر نئے کلام کے طور پر ہے پھر تو عام عام ہوگا, لیکن اگر یہ جزا کے طور پر ہے یعنی ماقبل پر مرتب ہو رہا ہے تو پھر یہ اپنے سبب کے ساتھ ہی خاص رہے گا, اور اگر جواب کے طور پر آیا ہے تو جواب کے طور پر پھر وہ مستقل ہوگا یا مستقل نہیں؟ اگر مستقل نہیں ہے تو بھی کیا ہے؟ اپنے 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 سبب کے ساتھ خاص ہوگا. کس کے ساتھ؟ اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا. اور اگر مستقل ہے پھر اس نے اس میں کچھ زیادتی کی ہوگی یا زیادتی نہیں؟ اگر زیادتی نہیں کی تو پھر اس صورت میں یہ ہماری بحث سے خارج, اور اگر اس نے کچھ زیادتی کی ہے اس کے اندر تو پھر اس صورت میں اختلاف ہے بھائی. ہمارے نزدیک عام ہوگا اور دیگر ائمہ کے نزدیک اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا. دیکھیے آگے مثالیں آئیں گی اور بات واضح ہو جائے گی بھائی. دیکھیے پہلے انہوں نے کہا فَإِنْ كَانَتْ كَلَامًا مُبْتَدَأً, اگر وہ نیا کلام ہو فلا خلاف فی انہا عامت لجمیع افرادہا, تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ عام ہوگا اپنے تمام افراد کے لیے. جزا کے طور پر نہیں آیا بلکہ بھائی وَإِذَا خَرَجَ مَخْرَجَ جزا کے نیچے دوسری تیسری سطر ہے. فَإِنْ كَانَتْ کس عام کا صیغہ آیا کسی خاص شخص کے بارے میں آیا. کس کے بارے میں آیا بھائی؟ آیا تو کسی خاص شخص کے بارے میں, لیکن لفظ عام ذکر کر دیا گیا. تو اب اگر یہ نئے کلام کے طور پر ہے یعنی ماقبل پر مرتب نہیں ہو رہا پھر تو یہ عام ہے بالاتفاق. ماقبل پر مرتب تو پھر یہ عام ہوگا, لیکن اگر یہ ماقبل پر مرتب ہو رہا ہے یہ والی صورت اور آگے جتنی صورتیں دو تین آئیں گی ان سب میں وہ اپنے سبب کے ساتھ خاص رہے گا, دوسری جگہ وہ حکم ثابت نہیں کرے گا بھائی. دوسری جگہ اگر حکم ثابت ہوگا تو وہ پھر قیاس یا دوسری نص کے ذریعے تو ثابت ہو سکتا ہے, اسی نص کے ذریعے نہیں ثابت ہو سکتا. کیا آیا؟ توجہ ہے سبق کی طرف. مثالیں آئیں گی انشاءاللہ سب واضح ہو جائے گی باتیں, لیکن ذرا یہی سمجھ لیں. عام آئے صیغہ عام آیا اور یا تو وہ جزا کے طور پر ہوگا یا جزا کے طور پر نہیں. اگر جزا کے طور پر نہیں تو اس میں عموم ہوگا وہ تمام افراد کو شامل ہوگا, اگر وہ جزا کے طور پر ہے تو پھر وہ اپنے سبب کے ساتھ خاص ہے, یعنی اس میں صرف اسی شخص کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں یہ نص آئی ہے, کسی اور کا ذکر اس میں نہیں. پھر باقیوں میں اگر حکم ثابت کرنا ہے وہ قیاس کے ذریعے ثابت کرنا پڑے گا یا کس کے ذریعے ثابت کرنا پڑے گا؟ کسی دوسری نص کے ذریعے ثابت کرنا پڑے گا, اس میں عموم نہیں, کیونکہ یہ تو ماقبل پر کیا ہو رہا ہے؟ مرتب ہو رہا ہے, اسی سے تعلق ہے, کسی اور سے اس کا تعلق نہیں. تیسری صورت عام آیا اور کس مقام پر آیا؟ جواب کے طور پر آیا. جب جواب کے طور پر آیا پھر وہ مستقل ہوگا یا مستقل
نہیں؟
اگر مستقل نہیں ہے, جب وہ مستقل ہی نہیں ہے تو کسی اور کے سے یہ اس صورت میں بھی کسی اور سے اس کا تعلق نہیں, اس میں عموم نہیں, بلکہ یہ کس سے خاص ہوگا؟ اپنے سبب کے ساتھ ہی خاص ہوگا، اس کا تعلق صرف اسی بات سے ہے جس کے جواب میں آیا، اور کسی چیز سے اس کا تعلق نہیں. اور اگر وہ مستقل ہے پھر اس صورت میں اس میں کوئی زیادتی کہنے والا جو بات کر رہا ہے اس نے کوئی زائد لفظ ذکر کیا ہوگا یا زائد لفظ، اگر زائد لفظ ذکر نہیں کیا پھر تو ہے ہماری بحث سے خارج، اور اگر زائد لفظ ذکر کیا ہے اس کے اندر اختلاف ہے، ہمارے نزدیک اس میں عموم آئے گا، دوسرے ائمہ کے نزدیک اس میں عموم نہیں آئے گا. بھائی تو یہ جہاں کہیں نا اپنے سبب کے ساتھ خاص ہے، اس کا مطلب ہے اس میں صرف اسی کا ذکر ہے جس بارے میں یہ نص آئی ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے، باقیوں کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے. باقیوں کے لیے یہی حکم ثابت کرنا چاہتے ہو تو اس نص میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، قیاس کرنا پڑے گا. اگر وہ بھی اسی کی طرح ہے تو حکم ثابت ہو جائے گا، وہ اس کی طرح نہیں تو حکم بھی ثابت نہیں، یا قیاس نہیں ہو سکتا ہے اگر کسی دوسری نص میں آیا ہے تو وہاں سے اس کا پتا چل جائے گا. لیکن بہرحال اس نص سے کسی دوسرے کا پتا نہیں، اس نص میں صرف اسی شخص کا ذکر ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی دیکھیے آیت زہار حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اسی طرح آیت سرقہ جو ہے وہ بھی خاص موقع پر نازل ہوئی. تو بہت سی آیات جو جو واقعات پیش آتے تھے اس کے مطابق قرآن نازل ہوتا تھا، شرعی احکام. تو اب یہ شرعی حکم تو اس خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوا تھا، کیا ہر جگہ اسی طرح حکم ہوگا یا نہیں؟ تو یاد رکھنا، ضابطہ ابھی ذکر ہوا کہ اگر کلام کیا ہو، نئے سرے سے مستقلن ہو، پھر کیا ہوگا؟ عام ہوگا. کیا ہوگا؟ عام ہوگا. اور اگر یہ ماقبل پر کیا ہو رہا ہے، مرتب ہو رہا ہے، تو پھر اسی سبب کے ساتھ خاص ہوگا. پھر باقیوں کا حکم کس سے پتا چلائیں گے؟ قیاس کرنا پڑے گا یا نص سے آخر. اور اگر جواب کے طور پر آیا ہے تو پھر مستقل ہوگا یا غیر مستقل؟ اگر مستقل نہیں تو پھر اس صورت میں بھی اسی کے ساتھ بند ہوگا، اسی سے تعلق ہوگا. اور اسی طرح کیا ہو اگر مستقل ہے تو بحث سے خارج، اور اگر مستقل ہے اور اس پر کوئی لفظ بھی بڑھا دیا تو اس کے مطابق ہمارے نزدیک اس میں عموم آئے گا، جبکہ باقیوں کے نزدیک عموم نہیں آئے گا. بھائی تو جیسے الصارق والصارقۃ فاقطعوا ایدیہما، دیکھو یہاں کوئی فا ذکر ہے جی، فا نہیں ذکر، الصارق والصارقۃ یہاں پر فا نہیں ذکر، تو لہذا معلوم ہوا یہ حکم عام ہے. یہ حکم کیا ہے؟ عام ہے، جو بھی چوری کرے گا اس کا یہ حکم ہے. واقعہ تو خاص تھا لیکن نص کیا آئی؟ مطلق آئی، عام آ گئی، معلوم ہوا سب کا یہ حکم ہے. بھائی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا لیکن والذین یظاہرون یہ نص کیا آ گئی؟ عام آ گئی، اور فا کے ساتھ یہ ماقبل پر مرتب بھی نہیں ہے. بھائی معلوم ہوا یہ عام حکم ہے، جہاں بھی یہ مسئلہ آئے گا سب کا بیان کر دیے گا، یوں کرنا پڑے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی دیکھیے اب دوبارہ متن دیکھ لیں. والعام اذا خرج مخرج الجزائی، اور عام جب جو ہے وہ جزا کے مقام میں آئے، شرح میں آگے آ رہا ہے 170 بعد. وہ تفصیل تفصیل اس کی یہ ہے کہ ان صیغت العام اذا اوردت، جب وہ وارد کیا جائے، لایا جائے کسی خاص شخص کے بارے میں، فی نفس نفس میں، او قول صحابتی یا صحابہ کے قول میں، فَإِن كَانَتْ كَلَامًا مُبْتَدَان، اگر وہ نیا کلام ہے یعنی ماقبل پر مرتب نہیں کیا جا رہا، فا کے وغیرہ کے ساتھ وہ ذکر نہیں، فلا خلاف فی انہا عامت لجمیع افرادہا، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ عام ہوگا اپنے تمام افراد کے لیے، جو جن میں وہ علت ہوگی، جو وہ ان سب کا حکم اکٹھا ہی بیان کر دیا گیا. بھائی ولا تختص بسبب خاص، اور وہ اپنے سبب خاص کے ساتھ مختص نہیں ہوگا. خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو وہ زہار کا حکم اللہ نے نازل فرمایا وہ انہی کے مسئلے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ عام لفظ لائے گئے، تو معلوم ہوا سب کا یہی حکم ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ چنانچہ بھائی مشہور فقہی ضابطہ ہے، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اعتبار جو ہے وہ عموم الفاظ کا ہے، خصوص سبب کا اعتبار نہیں، خاص سبب کے بارے میں نص آئی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ کس کو دیکھا جائے گا؟ نص کے الفاظ کو، اگر وہ عام ہے تو سب کا یہ حکم بیان ہو رہا ہے، صرف ان کا حکم نہیں، لیکن اگر لفظ بھی خاص ہیں پھر تو انہی کا حکم بیان ہو رہا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَأَمَّا اِذَا لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ، اور اگر ایسا نہ ہو، بَلْ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْجَزَائِ، بلکہ وہ جو ہے وہ عام جو ہے وہ جزا کے مقام میں آیا ہے، کما رویہ، جیسے روایت کیا گیا ہے، اَنَّ مَاعِزًا زَنَا فَرُجِمَا، دیکھو فا لائی گئی، اگر فا نہ ہوتی تو پھر کیا تھا؟ عام تھا، لیکن اب کیا ہے؟ خاص ہوا اپنے سبب کے ساتھ، ان کو رجم کیا گیا. اور سہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سہ ہوا تو آپ نے سجدہ فرمایا. فَإِنَّ قَوْلَهُ رُجِمَ وَسَجَدَ عَامٌ، رُجِمَ اور سجدہ کا قول جو ہے یہ تو عام ہے، صَالِحٌ فِي نَفْسِهِ لِكُلِّ رَجْمٍ وَكُلِّ سُجُودٍ، اور یہ صلاحیت رکھتا ہے ہر رجم اور ہر سجدہ کے، سجدے کی بھائی، سجود مستر ہے سجدہ کرنے کی. وقع موقع الجزاء، اور یہ کس مقام پر آیا؟ جب جزاء کے مقام پر آیا اب یہ اپنے سبب کے ساتھ خاص ہے بھائی. اور مخرج الجوابی، یا وہ عام کس مقام پر آیا؟ جواب کے مقام میں آیا. ولم یزد علیہ، اور حال یہ کہ اس شخص نے اس پر کچھ زیادتی بھی نہیں کی. بِأَن يَقُولَ مَن دُعِيَ إِلَى الْغَدَاءِ، بائیں طور کے کہتا ہے وہ شخص جس کو دعوت دی گئی ہے چاشت کے کھانے کی. ایک آدمی کو دوسرے نے دعوت دی، آؤ بھائی میرے ساتھ کھانا کھاؤ چاشت کا، اس نے کہا ان تغدیت فعبدی حر، اگر میں چاشت کا کھانا کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے. اب دیکھیے اگر صرف لفظوں کو دیکھا جائے تو اس نے تو کہا میں اگر چاشت کا کھانا کھاؤں تو میرا غلام کیا ہے؟ معلوم ہوا یہاں کھائے، کہیں اور کھائے، اکیلا کھائے، کسی کے ساتھ کھائے، ہر جگہ میں غلام کو کیا ہونا چاہیے؟ لیکن یہ اس نے جواب کے طور پر کہا ہے، اور کوئی لفظ زیادہ کیا؟ کوئی لفظ زیادہ نہیں کیا، جس چیز کی طرف بلایا تھا اسی کی بات کی ہے. ان تغدیت فعبدی حر، ہاں اگلی مثال ایک آئے گی اس میں کہے گا ان تغدیت الیوم فعبدی حر، اگر آج میں نے چاشت کا کھانا کھایا تو میرا غلام آزاد. احناف کہتے ہیں یہ جو الیوم کا لفظ اس نے بڑھا دیا یہ اب اپنا اثر دکھائے گا بھائی، اب یہ اس میں عموم آ جائے گا، اب یہ اپنے سبب کے ساتھ خاص نہیں. پہلے تو کیا تھا؟ اگرچہ کلام مستقل تھا لیکن اس نے کوئی لفظ اس میں بڑھایا نہیں تھا، جتنا اس سے کہا گیا تھا اتنا ہی اس نے جواب میں ذکر کیا، اور اب اس نے کون سا لفظ بڑھا دیا؟ الیوم. اب کہتے ہیں آج کے دن میں وہ چاہے اس کے ساتھ چاشت کا کھانا کھائے، کسی اور کے ساتھ، اکیلا کھائے، ہر صورت میں غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا بھائی. فَإِنَّهُ وَقَعَ فِي مَوْضِعِ الْجَوَابِ، پس یہ جو ہے واقع ہوا ہے جواب کے مقام میں. وَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَدْرِهِ، اور اس نے زیادتی بھی نہیں کی اس کی مقدار پر، یعنی کوئی لفظ نہیں بڑھایا. وَلَمْ يَسْتَقِلْ بِنَفْسِهِ، اور مستقل نہ ہو اپنی ذات کے اعتبار سے. عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَزِدْ، یہ عطف ہے مصنف کے قول وَلَمْ يَزِدْ پر، فَهُوَ قَيْدٌ لِلْجَوَابِ، تو یہ قید ہے جواب کے لیے، جیسے وہ قید تھی جواب کے لیے. کیا تھا متن پہ دوبارہ نظر رکھو، جواب کے طور پر آئے عام ولم یزید علیہ، اور وہ اس پر کوئی زیادتی نہ کرے، ایک صورت یہ. مخرج الجوابی، وہ جواب کے طور پر آئے ولم یستقل بنفسہ، اور خود مستقل نہ ہو بھائی، یہ دوسری صورت آ گئی. فہو قید للجوابی، تو یہ قید ہے جواب کے لیے. خرج مخرج الجوابی، یعنی وہ عام جو ہے جواب کے طور پر آیا. ولم یکن مستقلا بنفسه، اور وہ مستقل نہیں تھا اپنی ذات کے اعتبار سے. بیان قال شخص لآخر، بائیں طور کے کہا کسی شخص نے دوسرے سے، الیس لی علیک الف درہم، کیا میرے تم پر 1000 درہم نہیں ہے؟ فقال بلا، اس نے کیا کہا؟ کیوں نہیں؟ تو دیکھو بلا یہ کوئی مستقل کلام ہے؟ یہ مستقل ہے کلام ہی نہیں ہے. او قال، یت کسی نے دوسرے سے کہا، اکان علی علیہ کا الف درہم، کیا میرے آپ پر 1000 درہم ہیں؟ فقال نعم، اس نے کہا ہاں. تو یہ دیکھو نعم کیا ہے، غیر مست اگر یوں کہتا لَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ, اس نے کیا کہا تھا؟ پہلا سوال, أَلَيْسَ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ, کیا میرے آپ پر 1000 درہم نہیں ہے؟ اس نے غیر مستقل کلام کیا, صرف بلا یا نعم کہہ دیا دونوں سوالوں کے مطابق. ایک میں جواب میں کیا کہا؟ بلا. دوسرے میں نعم. اگر وہ مستقل کلام کرتا یوں کہتا لَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ, پھر تو یہ ہماری بحث سے خارج ہوتا, غیر مستقل کی بات کی. فَلْيَنَّهُ إِنْ كَانَ مُسْتَقِلًا بِنَفْسِهِ, اگر یہ مستقل ہوتا اپنی ذات کے اعتبار سے, بین یقون بائی طور کے وہ یوں کہتا جواب میں لَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ, کہ تمہارے مجھ پر 1000 درہم ہیں. فَهُوَ إِقْرَارٌ مُبْتَدَأٌ, پھر یہ تو نیا اقرار ہوتا, خارج عَمَّا نَحْنُ فِيهِ, یہ خارج ہوتا اس بحث سے جس میں ہم ہیں بھائی. یختص بسببہ, ان صورتوں کے اندر یہ عام خاص ہوگا اپنے سبب کے ساتھ. کون سی تین صورتیں ذکر کر دیں؟ عام جب جزا کے طور پر آئے یعنی ما قبل پر مرتب ہو رہا ہو, دوسری صورت جواب کے طور پر ہے لیکن مستقل نہیں ہے, تیسری صورت جواب کے طور پر ہے لیکن اس میں اس نے کوئی زیادتی نہیں کی بھائی. تو یختص بسببہ, اس صورت میں مختص ہوگا وہ عام اپنے سبب کے ساتھ. یختص العام فی ہذہ صور الصلاۃ بسبب الورود اتفاقا, عام خاص ہوگا ان تین صورتوں کے اندر اس سبب ورود کے وارد ہونے والے سبب کے ساتھ بالاتفاق. ولا یحتمل ابتداء الکلام قط, اور یہ کبھی بھی ابتداء کلام کا احتمال نہیں رکھتا. وان ذا, تو یہ انہی کے ساتھ خاص ہوگا. پھر باقیوں کا حکم اگر ایسی جگہ پر ہم نے معلوم کرنا, ان کا حکم کس سے پتہ چلائیں گے؟ قیاس یا دوسری نص سے پتہ چلائیں گے. وَإِنْ زَادَ عَلَىٰ قَدْرِ الْجَوَابِ, اور اگر اس نے بڑھا دیا جواب کی مقدار پر, بھی ان یقول المدعو الى الغداء, بائیں طور کے وہ جس کو دعوت دی گئی ہے غداش کے کھانے کی طرف, وہ کہتا ہے ان تغدیت الیوم فعبدی حر, اگر آج میں نے چاش کا کھانا کھایا تو میرا غلام آزاد ہے. وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ, اور یہ وہ چوتھی قسم ہے جس میں تنازع ہے, جھگڑا ہے, اختلاف ہے. فَعِنْدَنَا لَا يَخْتَصُ بِسَبَبِ, ہمارے نزدیک یہ اب اپنے سبب کے ساتھ خاص نہیں رہے گی, کیونکہ اس نے لفظ کیا کر دیا؟ بڑھا دیا. وَيَصِيرُ مُبْتَدَأً, اور یہ نیا کلام ہوا. حَتَّى لَا تَلْغُ الزِّيَادَةُ, یہاں تک کہ وہ جو اس نے زیادتی اس میں لفظ بڑھایا ہے, وہ جو زائد لفظ ہے وہ لغو نہیں ہوگا. خلافاً للبعض, بخلاف بعض علماء اور فقہا کے. وَهُوَ مَالِكٌ وَشَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَزُفَرُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى, وہ امام مالک, امام شافعی اور امام زفر رحمہم اللہ ہیں. فَعِنْدَهُمْ يَخْتَصُ بِسَبَبِهِ أَيْضًا, تو ان کے نزدیک یہ بھی اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا. فَإِنْ تَخَذَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَعَ غَيْرِ الدَّاعِي أَوْ وَحْدَهُ لَا يَعْتِقُ عَبْدُهُ, بس ان کے نزدیک اگر اس نے چاش کا کھانا کھا لیا اس دن کے اندر, مع غیر داعی, دعوت دینے کے علاوہ کسی کے ساتھ, او وحدہ یا اکیلا, لا یعتق عبدہ, اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا. ونحن نقول, ہم کہتے ہیں, ان فیہ الغاء القید الزائد, کہ اس صورت میں تو وہ زائد قید کو لغو کرنا لازم آتا ہے. اس نے جو الیوم کا لفظ کہا تھا اس کو کیا ماننا پڑے گا؟ لغو. اس نے تو کہا تھا آج میں چاش کا کھانا نہیں کھاؤں گا ورنہ میرا غلام آزاد, اور آپ کہتے ہیں آج ہی کھا لے لیکن دعوت دینے والے کے ساتھ نہ کھائے, تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس الیوم کے لفظ کو لغو قرار دینا پڑے گا. تو کہ اس صورت میں ان فیہ الغاء القید الزائد, زائد قید جو ہے اس کو لغو کرنا پڑے گا. وہو قول, بھائی زائد قید کون سی؟ کہتے ہیں وہ اس کا قول الیوم ہے بھائی. کیا ہے؟ الیوم. فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَخْتَصَّ بِسَبَبِهِ, پس مناسب یہ ہے کہ یہ اپنے سبب کے ساتھ خاص نہ رہے. بَلْ أَيْنَمَا تَغَدَّى أَوْ حَيْثُمَا تَغَدَّى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ, بلکہ جہاں بھی وہ چاشت کا کھانا کھا لے, أَوْ حَيْثُمَا تَغَدَّى, یا جس وقت بھی وہ چاشت کا کھانا کھا لے. حَيْثُ بھی جگہ کے لیے آتا ہے, أَيْنَمَا اور حَيْثُمَا کا ایک معنی ہے, جس جگہ بھی وہ چاشت کا کھانا کھا لے, لیکن ایک میں جگہ کا معنی آ گیا. تو حیثما کس معنی میں کر لیں؟ وقت کے معنی میں کر لیں, اس معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. بل اینما تغدا, بلکہ اس نے جہاں بھی چاشت کا کھانا کھایا, او حیثما تغدا, یا جس وقت بھی چاشت کا کھانا کھایا, فی ذلک الیوم, اس دن میں, مع الداعی او وحدہ او مع غیرہ, دعوت دینے والے کے ساتھ یا اکیلے یا کسی اس اور کے ساتھ, یحنس البتہ, تو وہ حانس ہو جائے گا قطعی طور پر, احتراز عن الغاء الکلامی, بچتے ہوئے اس کے کلام کو لغو کرنے سے, تاکہ کہیں اس کا کلام لغو نہ ہو جائے. ولیکن فی اطلاق العام علی ہذہ الصیغ نوع مسامحۃ، لیکن عام کا اطلاق ان صیغوں پر اس میں ایک نوع کی مسامحت چشم پوشی ہے. بھائی کیا ہے؟ چشم پوشی کی گئی بھائی ان پر، عام کے لفظ کا اطلاق کر دیا گیا. اگرچہ عام تو اس کو کہتے ہیں جو کس پر بولا جائے؟ افراد پر. یہ وہ عام اصطلاحی تو نہیں، پھر بھی چشم پوشی کرتے ہوئے ان پر عام کا لفظ بول دیا گیا. پھر کیوں بولا گیا ان پر عام کا لفظ؟ بھائی بعض نے جوابات دینے کی کوشش کی. فقیل، پس کہا گیا ہے کہ انہ مع قطع النظر عما ورد تحته، کہ یہ قطع نظر کرتے ہوئے اس سبب سے جس کے تحت یہ وارد ہوا ہے، صالح لکل رجم، یہ صلاحیت رکھتا ہے ہر رجم کی، سوا ان کان للزنا او لغیرہ، برابر ہے کہ وہ زنا کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے. وکذلک کل سجود، اسی طرح یہ صلاحیت رکھتا ہے سجدہ، جو ہے صلاحیت رکھتا ہے ہر سجدے کی، عام من ان یکون للسهو او لغیره، برابر ہے چاہے وہ سہو کے لیے ہو یا غیر سہو کے لیے. وکذلک کل الف من جنس هذا المال او من غیره، اسی طرح جو الف کا ذکر آیا، یہ ہر مال میں سے، اس مال کی جنس میں سے ہر الف کی صلاحیت رکھتا ہے، چاہے اس میں سے ہو یا اس کے علاوہ میں سے. وکذلک کل غداء مدعو او غیره، اور اسی طرح یہ صلاحیت رکھتا ہے ہر غذا کی جس کی طرف دعوت دی گئی ہے یا اس کے علاوہ کی طرف. اس اعتبار سے عام ہے، اس میں کیا ہے؟ صلاحیت ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ان میں سے ہر ایک عام ہے بھائی اس اعتبار سے. وقیل، اور کہا گیا ہے کہ انہ ارید بالعام ہاہن المطلق، کہ یہاں پر عام سے کس کا ارادہ کیا گیا ہے؟ مطلق کا. مطلق مراد ہے یعنی جس میں قید نہ ہو، کما ہوا رأی الشافعی رحمہ اللہ، جیسے کہ رائے ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی. تو کس کا ارادہ کیا گیا؟ مطلق کا. للمصطلح علیہ، نہ کہ وہ جس پر اصطلاح ہے، یعنی وہ اصطلاحی عام کا ارادہ نہیں کیا گیا. فتأمل، پس آپ اس میں غور کر لیجئے بھائی. وقیل الکلام المذکور للمدح او الذم لا عموم له وان کان اللفظ عاما، اور کہا گیا ہے کہ وہ کلام جس کو ذکر کیا جائے مدح کے لیے یا مذمت کے لیے، لا عموم له، اس میں عموم نہیں ہوگا. وان کان اللفظ عاما، اگرچہ لفظ عام ہی کیوں نہ ہو. اگرچہ لفظ عام ہو بھائی، بھائی بات کیا چل رہی ہے کہ عام یعنی مطلق الفاظ آ جائیں تو کہاں وہ اپنے جیسے سب کو شامل ہوگا اور کہاں وہ شامل نہیں ہوگا. انہی میں سے بعضوں نے کہا، بعض فقہا کہتے ہیں اگر کوئی کلام بطور مدح کے ذکر کیا جائے یا بطور مذمت کے، اب چاہے لفظ عام ہی کیوں نہ ہو، یہ اوروں کو شامل نہیں ہے. جن کے بارے میں آئے ہیں وہ انہی کا حکم اس میں ہے. باقیوں کا حکم معلوم کرنا ہے تو قیاس سے کرنا پڑے گا یا کسی دوسری نص سے. اس نص میں ان کا ذکر نہیں. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، تو یہ کہتے ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی صرف انہی کے بارے میں بتایا گیا، یہ نیکی کرنے والے جو ہیں یہ صحابہ لفی نعیم، یہ کس میں ہوں گے؟ نعمتوں میں ہوں گے. صرف ان کا ذکر ہے اس میں، باقی بعد والے نیکی کرنے والے نہیں بھائی، ان کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ ان کی مدح کے طور پر اللہ نے نازل فرمائی یہ آیت، بھائی اللہ مدح فرما رہے ہیں کہ یہ نیکی کرنے والے کس میں ہوں گے؟ نعمتوں میں ہوں گے. اور آگے آیا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم، اور فاجر کس میں ہوں گے؟ فاجر بدکاری کرنے والے جہنم میں ہوں گے. بھائی آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ بطور مذمت کے ہے بھائی، تو یہ صرف انہی کے ذکر ہے اس میں، ہر فاجر اس میں داخل نہیں. پھر باقیوں کا حکم، کہتے ہیں باقیوں کا پتہ اور نصوص سے چلے گا یا کیا کرنا پڑے گا؟ قیاس کرنا پڑے گا. اس میں اوروں کا ذکر نہیں، جن کے بارے میں ہے انہی کا صرف ذکر ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، مدہ اور ذم کے طور پر بھی اگر کوئی نص آئی ہو، اگر اس کے لفظ عام ہیں تو انما العبرۃ لعموم اللفظ، اعتبار کس کا ہے؟ عموم لفظ کا ہے، لا لخصوص السبب، نہ کہ خصوص سبب. اس سبب جن کے بارے میں آئی ہے صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہو گئی ہے. تو کہتے ہیں الکلام المذکور للمدح او الذم لا عموم له، کہ وہ کلام جس کو ذکر کیا جائے مدح یا ذم کے طور پر، لا عموم له، اس میں عموم نہیں ہوتا. وان کان اللفظ عاما، اگرچہ لفظ جو ہے وہ عام ہو. وهذا هو الوجه السادس من الوجوه الفاسده، اور یہ چھٹی وجہ ہے وجوہ فاسدہ میں سے. فلا يكون عندهم قوله تعالى، پس نہیں ہوگا ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا یہ قول، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکی کرنے والے نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جہنم، اور بے شک بدکاری کرنے والے جہنم میں ہوں گے. تو ان کے نزدیک یہ قول نہیں ہے، مما، ان میں سے، کہ یستدل به على حال كل بر وفاجر، کہ جس کے ذریعے استدلال کیا جائے ہر نیک اور ہر فاجر کے حال پر، ہر نیک اور ہر فاجر کے حال پر اس سے استدلال کیا جائے. بھائی کہ یہ دیکھو، اس کا تو ذکر نیک کا کیا حکم اللہ نے فرمایا، ان الابرار لفی نعیم، وہ کہتے ہیں نہیں، ہر نیک کا حکم یہاں سے نہیں معلوم ہوتا، یہ صرف جن کے بارے میں نازل ہوئی ہے انہی کے ساتھ خاص ہے. اور اسی طرح ان الفجار لفی جہنم، جن کے بارے میں نازل ہوئی ہے انہی کے ساتھ یہ حکم خاص ہے. تو استدلال نہیں کیا جائے گا اس کے ذریعے ہر نیک اور بدکار کے حال پر. بر نیک کو کہتے ہیں بھائی، بل علی من نزل فی حقہم فقط، بلکہ صرف وہ جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. والباقی یقاس علیہم او یثبت بنص آخر، اور باقی جو ہیں ان کو ان پر قیاس کیا جائے گا، اور یا وہ کسی دوسری نص سے ثابت ہوں گے. وعندنا هذا فاسد، اور ہمارے نزدیک یہ فاسد ہے. لأن اللفظ دال على العموم، اس لیے کیونکہ لفظ کیا کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے عموم پر. فلا ينافيه دلالته على المدح، تو لہذا اس کے منافی نہیں ہے دلالت کرنا، على المدح والذم ایزا مدح اور ذم پر بھی دلالت. ہم کہتے ہیں بھائی مدح اور ذم کے طور پر ٹھیک ہے یہ آیت نازل ہوئی، بھائی بعضوں کی مدح ہے بعضوں کی مذمت ہے، لیکن مدح اور ذم کے ہونے سے یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ اور کوئی اس میں داخل ہی نہ ہو. بھائی عموم اس کے منافی نہیں ہے، بھائی تو اس کے منافی نہیں ہے. دلالته علی المدح والذم اذا فہین اذن یجوز ان یتمسک بعموم قوله تعالی، پس اس وقت جائز ہوگا کہ معلوم ہوا بھائی مدح یا مذمت کے طور پر کوئی نص آئی ہو تو وہ بھی وہ اپنے سبب کے ساتھ خاص نہیں ہوگی، بشرطے کہ اس کے الفاظ کیا ہوں، عام ہوں. بھائی بس جس وقت یہ بات ثابت ہو گئی تو یجوز ان یتمسک بعموم قوله تعالی، کہ استدلال کیا جائے اللہ تعالی کے اس قول کے عموم سے. والذین یکنزون الذهب والفضۃ، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کو. الآیات اقرا الآیات، آیت پڑھ لیجئے، یا الآیت معروفۃ، آیت مشہور ہے. اس کے ذریعے استدلال کیا جا سکتا علی وجوب الزکات فی حلی النساء، کس کے اندر؟ عورتوں کے زیور میں زکات کے واجب ہونے پر. اگرچہ یہ آیت مذمت کے طور پر نازل ہوئی ہے، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع رکھتے تھے اور خرچ نہیں کرتے تھے ان کے بارے میں، لیکن الفاظ دیکھیے، والذین یکنزون الذهب، الفاظ عام آئے ہیں، جو لوگ جمع کرتے ہیں سونے اور، تو الفاظ عام آئے ہیں، تو لہذا اس کے لیے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ عورتوں کے زیور میں زکات واجب ہے. عورتوں کے زیور میں زکات واجب ہے بھائی. وَإِن كَانَ وَارِدًا فِي قَوْمٍ مَخْصُوصٍ، اگرچہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، وارد ہوئی ہے، فی قوم مخصوص، ایک مخصوص قوم کے بارے میں. کنز الذهب والفضه، تھا جنہوں نے کیا کیا تھا، سونے اور چاندی کو جمع کیا تھا. معلوم ہوا یہ آیت پوری کس طرح ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. فبشرهم بعذاب الیم، تو ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی. تو لہذا معلوم ہوا سونا اور چاندی جب ہو اور اس کو انسان جمع رکھے، اس کی زکات ادا نہ کرے، تو ان کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگرچہ آیت نازل ہوئی خاص لوگوں کے بارے میں لیکن الفاظ تو عام ہیں، معلوم ہوا یہ وعید سب کے لیے ہے، جو بھی سونا اور چاندی جمع رکھتا ہے اور اس کی زکات ادا نہیں کرتا۔ تو اسی میں پھر عورتوں کے زیور بھی آ گئے، تو عورتوں کے زیور پہ بھی معلوم ہوا کیا آئے گی، زکات واجب ہوگی۔ وَيَكُونُ اطلاق الصِّيغَةِ الْمُذَكَّرِ، اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے عورتوں کے زیور کو اس میں داخل کر دیا، حالانکہ اللہ نے تو فرمایا وَالَّذِينَ، اور یہ اس میں موصول مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس میں تو عورتوں کا ذکر ہی نہیں۔ کہتے ہیں بھئی عورتوں پر بھی الَّذِينَ کا لفظ بولا جاتا ہے تغلیباً، پیچھے آپ پڑھ چکے کہ جہاں اختلاط ہو مذکر اور مؤنث دونوں کا، تو وہاں مذکر کا صیغہ تغلیباً وہ شامل ہوتا ہے مؤنث کو بھی۔ ویکون اطلاق صیغۃ المذکر عن الذین علیہم تغلیباً، اور صیغہ مذکر کا اطلاق یعنی الذین جو ہے اس کا اطلاق علیہن عورتوں پر تغلیباً، یہ کس طریقے پر ہوگا؟ تغلیباً ہوگا، کما حررتہ فی التفسیر الاحمدی، جیسے کہ اس کو میں نے ذکر کیا ہے، تحریر کیا ہے تفسیر احمدی میں۔ وقیل الجمع المضاف الى الجماعه هذا وجه سابع من الوجوه الفاسده، یہ ساتویں وجہ ہے وجوه فاسده میں سے۔ فان عندهم اذا وقعت مقابله الجمع بالجمع، بھئی یہ ساتویں وجہ فاسد ذکر کر رہے ہیں، ساتویں وجہ فاسد یہ ذکر کریں گے کہ جب جمع کی نسبت جمع کی طرف کی جائے، کس کی نسبت؟ جمع کی نسبت جمع کی طرف کی جائے، تو پہلی جمع کے ہر ہر فرد کے لیے دوسری پوری پوری جمع ثابت ہو جائے گی۔ پہلی جمع کے، یا یوں کہیں پہلی جمع کے ہر ہر فرد کے لیے دوسری جمع کا ہر ہر فرد ثابت ہو جائے گا۔ کیا ضابطہ ہوا؟ پہلی جمع کے ہر فرد کے لیے دوسری جمع کا ہر فرد ثابت ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک یہ درست نہیں بھائی۔ وقیل الجمع المضاف الى الجماعات، اور کہا گیا ہے کہ وہ جمع جس کی نسبت کی گئی ہو جماعت کی طرف۔ هذا وجه سابع من الوجوه الفاسده، یہ ساتویں وجہ ہے وجوه فاسدہ میں سے۔ فإن عندهم اذا وقعت مقابلة الجمع بالجمع، بس ان فقہا کے نزدیک جب جمع واقع ہو جائے جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ، حکم ہو تو حکم اس کا یہ ہے، حکم حقیقت الجماعت فی حق کل واحد، جماعت کی حقیقت کا حکم ہوگا ہر ایک کے اندر، یعنی ہر ایک کے لیے وہ پوری جماعت ثابت ہو جائے گی۔ ای لابد لکل فرد من افراد الجمع الاول، یعنی ضروری ہوگا ہر فرد کے لیے پہلی جمع کے افراد میں سے، من کل فرد من افراد الثانی، دوسری جمع کے افراد میں سے ہر فرد۔ ففی قوله تعالی، پس اللہ تعالی کے اس قول کے اندر، خذ من اموالہم صدقۃ، پس آپ لے لیجئے ان مالداروں کے مالوں میں سے صدقہ، ان مالداروں کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے۔ اموال جمع آیا، آگے ہم ضمیر بھی جمع کی، تو جمع کی نسبت جمع کی طرف ہے۔ اب یہ فقہا فرماتے ہیں کہ جمع کی اضافت جمع کے لیے ہوئی، تو ہر غنی جو ہے، ہر مالدار جو ہے، اس کے ہر ہر مال کے اندر زکات واجب ہوگی۔ ہر مالدار کے ہر ہر مال کے اندر زکات واجب ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہر ہر مال کے اندر زکات واجب نہیں ہوگی بھائی۔ بس اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر، خذ من اموالہم صدقۃ، آپ لے لیجئے ان کے مالوں میں سے زکات۔ لابد فی کل مال من السوائم والنقود والعروض لکل احد من الاغنیاء ینتجب الصدقۃ، ضروری ہے کہ ہر مال کے اندر، ہر مال کیا مانا بھائی، ہر ہر مال کہتے ہیں، من السوائم یعنی کہ چرنے والے باہر، والنقود اور نقدیا، اور نقدی یعنی درہم دنانیر کرنسی وغیرہ، والعروض اور سامان، سب کے اندر، لکل احد من الاغنیائی، مالداروں میں سے ہر ایک کے لیے جو ہے، انتجب الصدقتو، کیا واجب ہو جائے گا؟ صدقہ۔ ان کو اپنے مویشیوں میں سے بھی صدقہ دینا پڑے گا، ان کو اپنے سامان وغیرہ میں سے بھی زکات دینی پڑے گی اور ان کو اپنی نقدیوں میں سے بھی زکات دینا پڑے گی. وَنَحْنُ نَقُولُ ہم کہتے ہیں لا تجب الصدقات فی کل درہم و دینار بالاجماع کہ صدقہ تو واجب زکاة تو واجب نہیں ہے ہر درہم اور دینار میں بالاجماع ما انہما من افراد الاموال باوجود اس کے کہ یہ اموال کے افراد میں سے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ہر درہم اور دینار میں تو بالاجماع صدقہ واجب نہیں, بھائی ہر درہم اور دینار میں صدقہ ہے زکاة ہے نصاب کے بقدر نہیں تو اس میں کوئی زکاة ہے نہیں, اس میں زکاة نہیں معلوم ہوا. ہر درہم اور دینار میں زکاة نہیں حالانکہ باوجود اس کے کہ یہ اموال کے افراد میں سے ہیں. فلا تجب فی کل انواعها ایضا لہذا تمام انواع کے اندر بھی زکاة واجب نہیں ہوگی. علامہ ذکر فی العضدی جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے کس کے اندر عضدی کے اندر جو شرح ہے اصول ابن حاجب کی. بھائی وعندنا بھائی پھر کیا کریں گے کہتے ہیں وعندنا یقتضی مقابلۃ الاحاد بالاحاد یہ جو جمع کی نسبت جمع کی طرف کی گئی یہ تقاضا کرتا ہے احاد کا مقابلہ احاد کے ساتھ ہو, یعنی ایک فرد کے لیے ایک فرد ثابت ہو جائے گا ایک فرد کے لیے. آگے مثال بھی دیں گے. آپ کہتے ہیں رقیبو دوابہم رقیبو وہ سوار ہوئے دوابہم کیا ترجمہ کرتے ہیں رقیبو وہ سوار ہوئے دوابہم اپنی اپنی سواری پر حالانکہ دواب جمع ہے ہم ضمیر بھی جمع ہے تو اس کا اگر آپ کا ضابطہ لیا جائے تو معنی تو یہ ہوگا ان میں سے ہر ایک ہر سواری پر سوار ہوا حالانکہ یہ معنی ہوتا ہے نہیں ہر ایک اپنی اپنی سواری پر یعنی مقابلۃ الاحاد بالاحاد یعنی ایک فرد کے لیے ایک فرد ثابت ہو جائے گا. اسی طرح آپ کہتے ہیں لبسوا ثیابہم پہنے انہوں نے اپنے کپڑے اگر آپ کا ضابطہ لگایا جائے کیا معنی ثیاب بھی جمع اور ہم بھی جمع کیا معنی ہر ایک نے ان میں سے ہر فرد نے ہر کپڑے کو پہنا حالانکہ یہ معنی ہوتا ہے ہر ایک نے اپنے اپنے ایک ہر ایک نے ایک ایک کپڑا پہن لیا سورج سمجھ میں آ گئی. اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فاغسلوا وجوہکم وجوہ جمع اور کم بھی جمع کیا مان اگر آپ کا ضابطہ مانے تو ہر ایک کیا کرے گا ہر چہرے کو دھوئے گا ہر ایک اپنے اپنے چہرے کو دیکھو دیکھو یہاں مقابلۃ الاحاد بالاحاد ہے بھائی. وعندنا یقتضی مقابلۃ الاحاد بالاحاد اور ہمارے نزدیک یہ تقاضا کرتا ہے احاد کا احاد سے مقابلے کا. حتی اذا قال لامرأته یہاں تک کہا کسی شخص نے اپنی دو بیویوں سے اذا ولدتما ولدینی جب تم جنم دو بچوں کو فانتما طالقتانی تو تم دونوں کو طلاق. اذا ولدتما ولدینی جب تم دو جنم دو بچوں کو ان کے نزدیک ولدتما تثنیہ ہے ولدینی یہ بھی کیا ہے تثنیہ معلوم ہوا ہر ایک کے لیے کیا ہو دو یعنی ہر ایک عورت ان میں سے جب دو بچوں کو جنم دے گی پھر ان کو طلاق واقع ہوگی ہمارے نزدیک نہیں وہ دو ہیں بچے بھی دو ہیں معلوم ہر ایک بچے کو کیا کرے گی جنم دے دے گی تو ان کو طلاق ہو جائے گی. حتی اذا قال لامرأته یہاں تک کہا کسی شخص نے اپنی دو بیویوں سے کہا اذا ولدتما ولدینی جب تم جنم دو بچوں کو فانتما طالقتان تو تم دونوں طلاق والی ہو یعنی تم دونوں کو طلاق ہے فولدت کل واحدۃ منھما ولدا جنم دیا ان میں سے ہر ایک نے ایک بچے کو طلاقتا تو دونوں طلاق والی ہو جائیں گی. ولا یلزم ان تلد کل امرأۃ ولدین اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جنم دے ہر عورت دو بچوں کو کما قال زفر و شافعی رحمہم اللہ تعالی جیسے کہ امام زفر امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے و اطلاق الجمع علیہا مسامحت اور جمع کا اطلاق جو اس پر کیا گیا بھائی متن میں آیا تھا الجمع المضاف الی الجماعتی اور مثال میں تثنیہ کو ذکر کر دیا گیا کہتے ہیں اس پر جمع کا جو اطلاق کیا گیا مسامحتن کس طریقے پر ہے چشم پوشی کرتے ہوئے وسعت سے کام لیتے ہوئے بے اعتبار ما فوق الواحد کس اعتبار سے ما فوق الواحد، ایک سے زیادہ یعنی جمع سے مراد لے لیا انہوں نے، ایک سے زیادہ دو ہیں تو وہ بھی گویا جمع ہو گئے. ونحوہ، اور اسی کے مثل ہے، لبسوا ثیابہم، انہوں نے اپنے کپڑے پہنے، ورکبوا رکبوا دوابہم، وہ اپنی سواریوں پر سوار ہوئے. وقوله تعالی، اور اللہ تعالی کا یہ قول، فاغسلوا وجوہکم، تم دھو لو اپنے چہروں کو، الآیہ علی ما تقرر فی الفقہ، بنا بر اس کے جو ثابت ہے، کس کے اندر؟ فقہ میں، جیسا کہ ثابت ہے بھائی. چلیے بس، فی ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.